सातवां मजमून अस्माए हसना और इस्मे आजम। कुरान में बताया गया है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हसना, यानी अल्लाह ही के लिए हैं अच्छे नाम, बेस्ट नेम्स। ये बात कुरान में चार मुकामात पर कही गई है, सूरे बनी इसराइल आयत 110, सूरे अल इराफ आयत 180, सूरे हश्र आयत 24, सूरह तहा आयत 8। यहाँ नाम से मुराद नाम नहीं है बल्कि सिफात, यानी तमाम अच्छी सिफतें खुदा ही के लिए हैं। अस्माए हसना की तादाद क्या है? एक हदीस में बताया गया है कि अस्माए हसना की तादाद 99 है। बाज उल्मा ने अस्माए हसना की तादाद में इजाफा किया है, चुनाचे वो कहते हैं कि अस्माए हसना की तादाद 1000 तक है। तफसीर इब्ने कसीर जिल्द 2 सफा 269। मगर इस मामले में तादाद की हैसियत इजाफी है। ये तादाद दरअसल इंसानी फरहंग या मजमुआए अल्फाज वोकैबलरी के एतबार से है। इंसानी जबान के अल्फाज महदूद होते हैं लेकिन खुदा एक लामहदूद हस्ती है, इसलिए खुदा की सिफात भी अपनी हकीकत के एतबार से लामहदूद हैं। अस्माए हसना की 99 तादाद गोया के खुदा की नुमाइंदा सिफात है। इस एतबार से खुदा की बकिया सिफात भी बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर इन्हीं बुनियादी सिफात में शामिल हैं। खुदा के 99 नाम। एक रिवायत हदीस की मुख्तलिफ किताबों में आई है, सही बुखारी के अल्फाज ये हैं, यानी हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम हैं, 100 में एक कम, जिस शख्स ने उनका ऐसा किया वो जन्नत में दाखिल होगा। सही बुखारी रकमुल हदीस 2736। इस हदीस रसूल में ऐसा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ऐसा का मतलब मुजर्रद शुमार करना नहीं है बल्कि इससे मुराद अस्माए हसना का आरफाना इदराक है। अरबी के मशहूर लुगत अल मुअज्जम अल वसीत है में इसको इन अल्फाज में बयान किया गया है, आसी शईं आई अरफा कदरहू। ऐसी हालत में ये कहना सही होगा कि यहाँ ऐसा से मुराद ऐसाए शौरी है, ना कि ऐसाए लिसानी, यानी अस्माए हसना की मार्फत अल्लाह के ये नाम दरअसल अल्लाह की सिफात के मुख्तलिफ पहलू हैं। आदमी खुदा पर और उसकी तख्लीकात पर गौर करता है तो खुदा की खुदाई के मुख्तलिफ पहलू उसके सामने आते हैं। इन्हीं पहलुओं का शुमार शऊरी इदराक होना उनका ऐसा करना है, और जो लोग इस एतबार से खुदा की मार्फत हासिल करें वो बिला शुबा जन्नत पे जाएंगे, क्योंकि जन्नत दरअसल मार्फत खुदावंदी की कीमत है। हदीस में 99 का लफ्ज महज एतबारी है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के बेशुमार नाम है। इमाम राजी ने अपनी तफसीर में बाज उल्मा से नकल किया है कि इन्ना लिल्लाहि खमसाती आलाफी इस्म, यानी अल्लाह के 5000 नाम है। तफसीर इब्ने कसीर जिल्द 1 सफा 19। मगर हकीकत यह है कि अल्लाह के बेशुमार नाम है। हदीस में अस्माए हसना की तादाद 99 बताई गई है। कुरान का मुताला करके उल्मा ने ये तमाम अस्माए हसना नाम बनाम दरियाफ्त किए हैं, लेकिन ये नाम खुदा के लामतनाही कमालात की मुतलक गिनती को नहीं बताते। ये तमाम नाम दरअसल इंसान की निस्बत से हैं। असल ये है कि इंसान के अंदर जब अब्दियत जागती है और शऊर खुदाबंदी उसके अंदर बेदार होता है तो फितरी तौर पर उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की रब्बानी कैफियत पैदा होने लगती हैं। اسمائے حسنہ دراصل انہی ربانی کیفیات کے لیے موضوع الفاظ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلا انسان اپنے وجود پر غور کرتا ہے جو کہ احسن تقویم کا نمونہ ہے، سورہ 3 آیت 4۔ وہ نیچر پر غور کرتا ہے جس میں ہر چیز حیرت انگیز طور پر اپنے آخری ماڈل پر ہے۔ وہ زمین اور آسمان پر غور کرتا ہے جس میں کہیں کوئی خلل یا نقص موجود نہیں، سورہ الملک آیت 3۔ یہ سوچ، یہ مشاہدہ آدمی کے اندر ایک پرتموج تجربہ، تھریلنگ ایکسپیرینس پیدا کرتا ہے۔ اس وقت آدمی بے اختیارانہ طور پر یہ چاہنے لگتا ہے کہ اس کے پاس ایسے موضوع الفاظ ہوں جن کے ذریعے وہ ان لطیف احساسات کا اظہار کر سکے۔ اس وقت قرآن اس کی عین طلب کے مطابق اس کو یہ الفاظ فراہم کر دیتا ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، سورہ المومنون آیت 14۔ خدا کے نام میں الحاد۔ خدائی صفات کی یہ تعداد دراصل الحاد کے مقابلے میں بتائی گئی ہے، جیسا کہ خود قرآن میں آیا ہے سورہ الاعراف آیت 180۔ الحاد کے معنی انحراف کے ہیں۔ یہ الحاد یا انحراف سب سے زیادہ فلسفے میں کیا گیا ہے۔ فلسفے میں خدا کا تصور ایک بے صفاتی شخصیت، ایٹریبیوٹلیس بینگ کے طور پر کیا گیا ہے۔ اسی فلسفیانہ تصور کے زیر اثر ہندوازم میں نراکار خدا، فارملیس گاڈ کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ مشہور جرمن فلسفی فریڈریک ہیگل نے اس کو روح عالم، ورلڈ اسپرٹ کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ایک اور فلسفی نے اس کو مجرد تصور، ایبسٹریکٹ آئیڈیا قرار دیا ہے۔ یہ فلسفیانہ تصور بعض بڑے مذاہب کی اعتقادیات میں بھی داخل ہو گیا۔ اس تصور کے مطابق خدا کی کوئی مستقل اور علیحدہ شخصیت نہیں، وہ ایک بے شخصیت اور بے صفات ہستی ہے۔ یعنی زمین کی قوت کشش، گریویٹی یا کاسمک ریس کی طرح قرآن میں اسماء حسنہ کا بیان دراصل اسی فلسفیانہ گمراہی کی تردید کے طور پر آیا ہے، نہ کہ اسماء الہی کی متعین تعداد کو بتانے کے لیے۔ فلسفے میں یا اس سے متاثر مذاہب میں خدا کا تصور خالق کے طور پر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کے تصور کے مطابق تخلیق کے تمام مظاہر خود خدا کا اپنا ظہور ہے۔ یہ بلا شبہ ایک مجرد فلسفیانہ قیاس ہے۔ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ کائنات میں متنوع مظاہر پائے جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں یہ صرف ایک بے بنیاد قیاس ہے کہ ایک ایسا مفروضہ خدا جو ہر قسم کی صفات سے کلی طور پر خالی ہو، وہ متنوع متخلیقات کی صورت میں ظاہر ہو جائے۔ اس قسم کے تضادات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا مذکورہ تصور محض ایک فلسفیانہ قیاس ہے، اس کے حق میں کوئی علمی بنیاد موجود نہیں۔ سائنسی مطالعہ۔ موجودہ زمانے میں فطرت کے سائنسی مطالعے کے بعد خدا کے متعلق یہ فلسفیانہ تصور عملاً بے اصل ثابت ہو چکا ہے۔ موجودہ زمانے میں سائنسی مطالعے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کائنات کے اندر کمال درجے کی مانویت پائی جاتی ہے۔ اس قسم کی مانویت اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس کا خالق ایک ذہن مائنڈ ہو۔ چنانچہ سائنس میں خدا کا نام نہ لیتے ہوئے یہ مان لیا گیا کہ کائنات کو وجود میں لانے والا ایک ذہین نقاش، انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، ماہنامہ رسالہ ستمبر 2007، سائنس اور الہیات۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ایک ایسے خدا کا تصور پیدائشی طور پر موجود ہے جو متنوع صفات کا حامل ہو۔ اس طرح سائنسی مطالعے میں کائنات اگرچہ آخری طور پر ایک ہی یونٹ کا مختلف ظہور ہے، لیکن یہ ایٹم حیرت انگیز طور پر مختلف اور متضاد قسم کی بامانی چیزوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ انسانی فطرت اور خارجی کائنات دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کائنات میں ایک طرف بہت زیادہ اختلاف اور تنوع ہے، اور دوسری طرف کائنات کے مختلف اجزاء میں غیر معمولی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ایسی حالت میں انسان کا ذہن یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کی متنوع حیثیتوں کا تصور کر سکے۔ قرآن میں مذکورہ اسماء حسنہ اسی سوال کا جواب ہے۔ خدا کا فزیکل ماڈل۔ خدا کا عقیدہ انسان کے اندر ہمیشہ سے پایا گیا ہے۔ اینتھروپولوجی کے تحت جو مطالعہ کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسانی سماج کسی نہ کسی اعتبار سے خدا کو مانتا رہا ہے۔ خدا کا عقیدہ فلسفیوں کے یہاں بھی پایا گیا ہے اور اہل مذاہب کے یہاں بھی، لیکن فلسفہ اور مذہب دونوں میں خدا کا عقیدہ ایک بے صفات خدا، ایٹریبیوٹلیس گاڈ کی حیثیت سے پایا جاتا رہا ہے۔ یعنی کاسمک ریز یا زمین کی قوت کشش، گریویٹی کی مانند، لیکن مجرد خدا، ایبسٹریکٹ گاڈ، انسان کی ذہنی گرفت میں نہیں آتا۔ انسان خدا کا ایک ایسا ماڈل بنانا چاہتا ہے جس میں وہ خدا کو صفات کی اصطلاحوں ان ٹرم آف ایٹریبیوٹس میں قابل فہم بنا سکے۔ انسان کی یہی ضرورت ہے جس کے غیر فطری اظہار کے نتیجے میں بت وجود میں آئے۔ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ الفاظ یا ناموں کے ذریعے کسی حقیقت کو اپنے ذہن کی گرفت میں لاتا ہے۔ اس طرح مختلف بت انسان کو مختلف الفاظ یا نام دے دیتے ہیں، جن کے ذریعے وہ بظام خود ایک ماڈل کے روپ میں خدا کا ادراک کرتا ہے۔ انسان نے اپنی اسی فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے غلط طور پر بت بنائے اور ان کی پرستش شروع کر دی۔ لیکن بتوں کی شکل میں خدا کا ماڈل بنانا ایک بے بنیاد قیاس ہے، کیونکہ خدا کو بتوں کا روپ دینا ایک لامحدود ہستی کو محدود کا روپ دینا ہے۔ یہ خدا کا ایک بگڑا ہوا فارم ہے۔ یہ خدا کے نام پر خدا کی نفی کے ہم معنی ہے۔ بت چونکہ مٹی یا پتھر کے ہوتے ہیں اور انسان خود ان بتوں کو بناتا ہے، خدا کو بتوں کی شکل دینے کے باوجود ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف مٹی اور پتھر ہیں، ان کے اندر کوئی ذاتی طاقت نہیں۔ اس لیے بتوں کی سطح پر خدا پرستی عملاً صرف ایک بے روح رسم بن جاتی ہے۔ انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ بتوں سے قلبی ربط قائم کر سکے۔ اس لیے فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رسمی اعمال خدا پرستی کی جگہ لے لیتے ہیں۔ آدمی خدا پرستی کے نام پر کچھ بے روح رسموں، مثلاً پھول چڑھانے یا نظر و نیاز دینے کو خدا پرستی کے لیے کافی سمجھ لیتا ہے۔ مزید یہ کہ آدمی خدا کے نام پر بتوں سے قریب ہوتا ہے، لیکن بتوں کی طرف سے جوابی طور پر اس کو کوئی انسپریشن نہیں ملتا۔ انسان داخلی طور پر اپنے لیے کوئی روحانی غذا نہیں پاتا، اس لیے بتوں کا کلچر محض ایک بے روح تعلق بن کر رہ جاتا ہے۔ بتوں سے قربت کے باوجود انسان کو اتنی بھی روحانی کیفیت نہیں ملتی جتنا کہ ایک ماں باپ یا ماں کو اپنے بچے سے مل کر حاصل ہوتی ہے۔ انسان ایک باروح شخصیت ہے۔ اپنی اس فطرت کے اعتبار سے اس کو ایک باروح خدا درکار ہے۔ پتھر کی مورتی سے اس قسم کا روحانی تعلق قائم ہونا ممکن نہیں۔ روحانی تعلق دو طرفہ تعلق کا نام ہے۔ ہمارے اندر کیفیات ہو لیکن دوسروں کی طرف سے اس کا جواب نہ ملے، تو اس قسم کا ایک یکطرفہ تعلق صرف اوپری یا غیر فطری تعلق ہوگا، وہ انسان کی زندگی میں کوئی حقیقی درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ ایک اور شدید تر خرابی پیدا کرتا ہے، وہ یہ کہ بت کلچر آخر میں جھوٹ کلچر یا ظاہرداری کلچر بن کر رہ جاتا ہے۔ بتوں کے اندر خدائی اوصاف ثابت کرنے کے لیے فرضی کہانیاں بنائی جاتی ہیں اور ان کو خوب شہرت دی جاتی ہے تاکہ بتوں کا جو فائدہ حقیقی طور پر نہیں ملا ان کے بارے میں لوگوں کو یہ فرضی تاثر دیا جائے کہ وہ حاصل ہوئے یا وہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ بت پرستی کا یہی زہرہ قبر پرستی کی دنیا میں بھی نظر آتا ہے۔ قبر پرست لوگ صاحب قبر کے نام پر انتہائی بے بنیاد قسم کی فرضی کہانیاں وضع کرتے ہیں، وہ جھوٹے خوابوں کا تلسم بناتے ہیں اور پھر ان فرضی کہانیوں اور فرضی خوابوں کو اس طرح پھیلاتے ہیں جیسے کہ وہ سچ مچ واقعہ ہو۔ اس طرح اسنام کلچر اور درگاہ کلچر انسان کو دیوالیہ پن کی حد تک اعلی اخلاق سے دور کر دیتا ہے۔ انسان عین اپنی فطری ساخت کے اعتبار سے ایک جذباتی وجود ہے، جذبات کا تفرق ممکن نہیں۔ انسان فطری طور پر اپنے جذبات کا کوئی ایک مرکز چاہتا ہے۔ جذبات کا کئی مرکز ہونا ایک غیر فطری بات ہے جو عملاً ممکن نہیں۔ بت پرستی اس معاملے میں بھی انسانی نفسیات سے ٹکرا جاتی ہے۔ فطری طور پر انسان کسی ایک ہی چیز سے جذباتی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ بت پرستی کے مذہب میں چونکہ یہ مراکز متعدد ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کا عملی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقی خدا پرستی سرے سے ختم ہو جاتی ہے۔ خدا پرستی کے نام پر کچھ بے روح مذاہب باقی رہتے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ایک مثال، کسی ماں کا بچہ اپنی ماں سے دور ہو تو اس کی ماں ایسا نہیں کرے گی کہ وہ مٹی یا پتھر کے ذریعے اپنے بچے کی مورتی بنائے اور اس پر صبح و شام پھول چڑھائے، یا وہ اپنے بچے کے مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے اس کی کئی مورتیاں بنائے اور ان مورتیوں کے آگے وہ مختلف رسمیں ادا کرے۔ اگر کوئی ماں ایسا کرے تو اس طرح اس کو اس کے جذبات کی تسکین نہیں ملے گی، اپنے بچے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق قائم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ماں ایسا کرے تو اس کے لیے اپنے بچے سے تعلق محض ایک ظاہرداری کی رسم بن جائے گی۔ اس طرح کی ظاہردارانہ رسوم کسی بھی درجے میں ماں اور بچے کے درمیان لطیف تعلق کا بدل نہیں بن سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کسی ماں نے ایسا نہیں کیا۔ ماں اپنے دور کے بیٹے سے ہمیشہ تصوراتی تعلق قائم کرتی ہے، وہ اس کی مورتی بنا کر اس کے ذریعے اپنے بچے سے تعلق قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ خدا کے نام پر خدا کے بت بنانا کتنا زیادہ بے اصل بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے نام پر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یا جو لوگ خدا کے نام پر قبروں اور درگاہوں کے آگے جھکتے ہیں اور پھول اور چادر چڑھاتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ حقیقی تعلق سے بالکل محروم ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کچھ ظاہری رسوم میں جیتے رہتے ہیں۔ خدا کے ساتھ تعلق کی لطیف حقیقت سے وہ کبھی آشنا نہیں ہوتے۔ خدا ان کے لیے محض ایک بے روح لفظ ہوتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اسماء حسنہ خدا کا تصوراتی ماڈل۔ اسماء حسنہ کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اسماء حسنہ کے ذریعے آدمی اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں خدا کا تصور اپنے ذہن میں لائے، وہ حقیقی طور پر خدا سے مربوط ہو سکے۔ بت پرستی کے مذہب میں انسان خدا کے فزیکل ماڈل بناتا ہے،
اس قسم کے ماڈل بنانا ایک سنگین انحراف ہے۔ وہ خدا پرستانہ کلچر کو ایک بے روح رسم بنا کر رکھ دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسنام کلچر یا درگاہ کلچر خدا کی خدائی کا کم تر اندازہ انڈر ایسٹیمیشن ہے۔ بت پرستی کے کلچر میں یا قبر پرستی کے کلچر میں اعلیٰ خدائی اخلاقیات کبھی پرورش نہیں پا سکتے۔ اسماء حسنا گویا کہ اسی غلطی کی تصحیح ہے۔ اسماء حسنا کے ذریعے انسان کو خدا کا تصوراتی ماڈل مل جاتا ہے، اور بلا شبہ خدا کا تصوراتی ماڈل ہی صحیح ماڈل ہے۔ اسماء حسنا کی شکل میں آدمی ان صحیح الفاظ کو پا لیتا ہے جن کے ذریعے وہ خدا سے تصوراتی ربط قائم کر سکے۔ اسماء حسنا کے ذریعے خدا سے جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ ایک زندہ اور معلوم تعلق قائم ہوتا ہے۔ مثلا انسان فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ خدا ایک ہو اور وہ زندہ اور قائم خدا ہو۔ اب جب وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم سورہ آل عمران آیت 2، تو وہ عین اپنی فطری مانگ کے مطابق فوراً خدا کا ایک حقیقی ماڈل پا لیتا ہے۔ اس کے بعد فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان ایک زندہ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اسماء حسنا خدا اور انسان کے درمیان تصوراتی رب کا زندہ اور حقیقی ذریعہ ہے۔ وہ انسان کی فطری تلاش کا ایک بھرپور جواب، کمپلیٹ ریسپانس ہے۔ اسماء حسنا انسان کے لیے خدا کا مستند تعارف ہے۔ اسماء حسنا کے ذریعے انسان خدا کی صفاتی شخصیت کا یقینی تصور اپنے ذہن میں لا سکتا ہے۔ اسماء حسنا خدا کا وہ تصوراتی ماڈل ہے جو کسی انسانی قیاس پر قائم نہیں ہے، بلکہ وہ خود خدا کے الہامی علم پر قائم ہے۔ وہ اعتقادی بے یقینی میں بھٹکے ہوئے انسان کو یقین کا سرچشمہ عطا کرتا ہے۔ اسماء حسنا کے ذریعے انسان اس صحیح فریم ورک کو پا لیتا ہے جس کی روشنی میں وہ خدا کو اپنے لیے پوری طرح قابل فہم بنا سکے۔ اسماء حسنا اور دیگر مذاہب۔ اسماء حسنا کا مطالعہ تاریخی نقطۂ نظر سے کیا جائے تو ایک انوکھی چیز دریافت ہوگی، وہ یہ کہ اسماء حسنا کا تصور اسلام کے سوا کسی اور موجودہ مذہب یا کسی اور موجودہ اعتقادی نظام میں نہیں پایا جاتا۔ یہ اسلام کی استثنائی صفت ہے کہ اس کے اندر خدا کے بارے میں اسماء حسنا کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہ کوئی سادہ بات نہیں۔ اگر آپ اسلام اور دوسرے مذاہب کا تقابلی مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ بے حد سنگین بات ہے۔ چنانچہ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اسلام کے سوا دوسرے مذاہب میں انسان اور خدا کے درمیان گہرا تعلق سرے سے نہیں پایا جاتا۔ ہر دوسرے مذہب میں خدا کی حیثیت صرف ایک علامتی ہستی کی ہے، نہ کہ ایک حقیقی اور زندہ خدا کی۔ مثال کے طور پر یہودی مذہب کو لیجئے۔ یہودی اعتقادیات کا ماخذ بائبل عہد نامہ قدیم ہے۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو اس میں اسماء حسنا کی نوعیت کا خدا بندی تعارف موجود نہیں۔ ایک جگہ خدا کو بتاتے ہوئے اس کے بارے میں میں جو ہوں سو میں ہوں کے الفاظ آئے ہیں۔ اس سلسلے میں بائبل کے اصل الفاظ اس طرح ہیں: تب موسیٰ نے خدا سے کہا، جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں ان کو کیا بتاؤں؟ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ خروج آیت 13-14 سورہ 3. اسی طرح مسیحیت کا مذہبی ماخذ وہ کتاب ہے جس کو نیا عہد نامہ بائبل کہا جاتا ہے. اس نئے عہد نامے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت مسیح جب صلیب پر چڑھائے گئے تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، الوہی الوہی لما شقتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، مائی گاڈ وائی ہیو یو فار سیکن می، مارک آیت 34 سورہ 15. مسیحی چرچ کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح کا سولی پر چڑھ کر مصلوب ہونا کوئی اتفاقی حادثہ نہ تھا، وہ مسیحی چرچ کے عقیدے کے مطابق ایک خدائی منصوبے کے تحت پیش آیا، کفارہ مسیح کے عقیدے کے مطابق. خدا نے حضرت مسیح کو اسی خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ وہ انسانی گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سولی پر چڑھ جائیں، اور انہوں نے بخوشی ایسا کیا. مسیحی چرچ کے مبینہ عقیدے کے مطابق خدا تثلیث کا ایک حصہ ہے. مسیحی عقیدے کو ٹرینیٹی کے لفظ میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی تین میں ایک اور ایک میں تین. اس عقیدے کے مطابق حضرت مسیح عام انسان نہیں تھے بلکہ وہ خدا کا ایک حصہ تھے. ایسی حالت میں حضرت مسیح کا مذکورہ واقعہ انسان کے لیے خدا کے معاملے میں یقین کا سرچشمہ نہیں بن سکتا. اس واقعے میں خدا خود بے بس ہو کر فریاد کر رہا ہے، وہ خود اپنے آپ کو ایک متروک وجود سمجھتا ہے. اس کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو وقت کے حکمرانوں سے محفوظ رکھ سکے. ایسا خدا دوسرے انسانوں کے لیے کس طرح اعتماد کا سرچشمہ بن سکتا ہے؟ انسان کو ایک ایسا خدا چاہیے جو اس کے لیے اعتماد کا ذریعہ بن سکے. مگر مسیحیت انسان کو ایک ایسے خدا کا تصور دیتی ہے جس میں خدا خود ہی بے بس دکھائی دے رہا ہے. اس کے بعد ان مذاہب کو لیجئے جن کو ایرین مذاہب کہا جاتا ہے، یعنی ہندوازم وغیرہ. ان مذاہب میں پرسنل گاڈ کا تصور موجود نہیں. ان مذاہب میں اگرچہ خدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے مگر وہ صرف ایک علامتی لفظ ہوتا ہے، کیونکہ ان مذاہب میں عقیدہ خدا کے تشخص کے لیے کسی مستقل وجود کا کوئی تصور نہیں. جیسا کہ معلوم ہے ایرین مذاہب میں خدا کو نراکار فارم لیس گاڈ مانا جاتا ہے. ان کے عقیدے کے مطابق خدا نوئی گن ہے، یعنی اس کی کوئی صفت نہیں. ایسی حالت میں انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خدا کو ایک متعین ہستی کے طور پر اپنے ذہن میں لائے. یہی وجہ ہے کہ ہندو مذہب میں خدا کی کوئی عبادت گاہ نہیں ہوتی. ان کے یہاں یا بتوں کی پرستش ہوتی ہے یا گروہوں کی، کیونکہ بت یا گروہ کا تشخص ان کو ممکن دکھائی دیتا ہے، لیکن خدا کا تشخص ان کے لیے قابل تصور نہیں ہوتا. عقیدہ خدا اور اسماء حسنا. خدا کا عقیدہ انسان کے لاشعور میں پیوست ہے. انسان اپنے فطری تقاضے کے تحت اس لاشعور کو شعور میں لانا چاہتا ہے. اسماء حسنا کا تصور انسان کی اسی فطری ضرورت کو پورا کرتا ہے. اسماء حسنا کی حیثیت ایک فکری ماڈل کی ہے. یہ انسان کے اپنے فریم ورک کے مطابق ہے. خدا کی ہستی کو اس کے لیے قابل فہم بناتا ہے. مختلف مذاہب میں خدا کی ہستی کے مختلف ماڈل بتائے گئے ہیں. ان میں سے دو ماڈل زیادہ معروف ہیں، آکار ماڈل اور نیراکار ماڈل. مگر یہ دونوں انسانی فریم ورک کے اعتبار سے انسان کے لیے قابل فہم ماڈل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ دونوں ماڈل صرف کاغذ میں یا لفظوں میں پائے جاتے ہیں. وہ حقیقی معنوں میں انسانی شعور کا حصہ نہ بن سکے. اس کا سبب یہ ہے کہ دونوں ماڈل انسان کی نسبت سے ناقص ماڈل ہے. آکار ماڈل دوسرے لفظوں میں بت کا ماڈل ہے، ایک ایسے خدا کا تصور دیتا ہے جس کا بظاہر ایک فارم تو ہے مگر وہ مکمل طور پر بے صفاتی ہے. دوسری طرف نیراکار ماڈل بظاہر ایک طاقت ہے مگر یہ طاقت کشش ارض گریویٹی کی طرح بے صفاتی ایٹریبیوٹ لیس ہے. اس طرح یہ دونوں ہی ماڈل انسان کے معلوم فریم ورک کی نسبت سے مبہم ماڈل ہے. وہ انسانی فطرت کا جواب فراہم کرنے سے قاصر ہے. اسماء حسنا دراصل اسی خلا کو پورا کرتے ہیں.
اسماء حسنا تلاش فطرت کا جواب. اسماء حسنا کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے یہ تمام نام انسان کی نسبت سے خدا کا تعارف ہیں. انسان فطری طور پر اپنے سے ایک برتر ہستی چاہتا ہے. نفسیاتی مطالعے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر ایک متلاشی حیوان سیکنگ اینیمل ہے. انسان اپنے پورے وجود کے اعتبار سے ایک ذات اعلیٰ کا متلاشی ہے، ایک ایسی اعلیٰ اور برتر ذات جو اس کی کمیوں کی تلافی کرے، جو اس کے جذبات اور احساسات کا مرکز و محور بن سکے. اسماء حسنا دراصل اسی سوال کا جواب ہے. اسماء حسنا کا مطلب ہے صفات حسنا. خدا کی یہ صفات جو اسماء حسنا کے ذریعے بتائی گئی ہیں، وہ علی الاطلاق حیثیت سے خدا برتر کا تعارف نہیں، بلکہ وہ انسان کی نسبت سے اس کے مطلوب خدا کا تعارف ہے. چنانچہ جب کوئی انسان ان اسماء حسنا کو ان کی پوری معنویت کے ساتھ جان لیتا ہے، تو اچانک اس کو دریافت ہوتا ہے کہ وہ جس خدا برتر کی تلاش میں تھا، اس کا تعارف اس کو اسماء حسنا کی صورت میں مل گیا. مثال کے طور پر اسماء حسنا میں سے ایک نام الغنی ہے. غنی کے لفظی معنی بے نیاز کے ہیں، یعنی وہ ہستی جس کو دوسروں سے کچھ لینے کی ضرورت نہ ہو، لیکن اس کو یہ طاقت ہو کہ وہ دوسروں کی تمام حاجتوں کو پورا کر سکے. یہ احساس ہر انسان کے اندر شعوری یا غیر شعوری طور پر چھپا ہوا ہے. اس کے بعد جب انسان اسماء حسنا کے ذریعے یہ جانتا ہے کہ خدا کی ایک صفت اس کا غنی ہونا ہے، تو فوراً بھی وہ جان لیتا ہے کہ وہ جس خدا کی تلاش میں تھا، اس کو اس نے یہاں دریافت کر لیا. یہی وہ حقیقت ہے جو قرآن کی اس آیت میں بتائی گئی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. سورہ فاطر آیت 15، یعنی اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. اسی طرح ایک اور جذبہ جو سارے انسانوں کے اندر شعوری یا غیر شعوری طور پر پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ ہر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو رزق کی محتاج ہے. رزق سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن پر انسانی زندگی کا انحصار ہے. انسان ہر لمحہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کا ضرورت مند ہے، پانی، غذا، ہوا، آکسیجن اور روشنی وغیرہ. یہ تمام چیزیں نہایت متناسب انداز میں اور نہایت وافر طور پر دنیا میں موجود ہیں. انسان فطری طور پر یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے جو ان تمام ضروری چیزوں کو اس کے لیے مہیا کر رہا ہے، بغیر اس کے کوئی انسان سے اس کی کوئی قیمت طلب کر رہا ہو. انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے اس محسن اعلیٰ کے احسانات کا اعتراف کرے. وہ کامل اعتراف اور شکر کے جذبے سے اپنے آپ کو اس کے آگے بچھا دے. یہاں اسماء حسنا میں اس کو رہنمائی ملتی ہے. خدا کے ان ناموں میں سے ایک نام الرازق ہے. انسان جب خدا کو رزاق کی حیثیت سے دریافت کرتا ہے، تو اچانک اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی طلب کا جواب پا لیا. یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، ان اللہ ہوا رزاق ذو القوۃ المتین، یعنی بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، زوراور زبردست ہے. سورہ الزاریات آیت 58. اسی طرح ہر انسان کی ایک اور ضرورت ہے. موجودہ دنیا جس میں انسان کو زندگی گزارنا ہے، وہ اس انداز سے بنی ہے کہ کوئی انسان اس کے اندر معیاری انداز میں نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح انسان کے اندر بہت سی خواہشیں اور تمنائیں ہیں، ان خواہشوں اور تمناؤں کے زیر اثر ہر آدمی بار بار غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ ان حالات میں ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ کیسے وہ اپنی غلطیوں کے احساس سے اپنے آپ کو بچائے، کس طرح ایسا ہو کہ وہ اپنے آپ کو ایک پاکیزہ روح کا درجہ دے سکے۔ یہاں اسماء حسنا میں وہ اپنے لیے تسکین کا سامان پا لیتا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے خدا کا ایک نام الغفور ہے، غفور کے تصور میں انسان پوری طرح اپنے لیے ذہنی تسکین کا سامان پا لیتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس معاملے میں انسان کی رہنما ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، سورہ زمر آیت 53۔ یعنی کہو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ پوائنٹ آف ریفرنس، خود قرآن میں خدا کے جو اسماء حسنا بتائے گئے ہیں ان میں سے ہر نام ہم کو غور و فکر کے لیے ایک پوائنٹ آف ریفرنس دیتا ہے۔ ان ناموں کے ذریعے ہم کو ایک متعین رہنمائی مل جاتی ہے جس کو لے کر ہم خدا کی ہستی کا تصور کر سکیں اور اس کے مختلف صفات ایٹریبیوٹس کا تصور کرتے ہوئے خدا کی ہستی سے متعین نوعیت کا ذہنی رشتہ قائم کر سکیں۔ خدا سے اسی تعلق کا نام معرفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کے لیے تمام اچھے نام ہیں، اس کے بعد فوراً یہ ارشاد ہوا ہے بس تم انہی اچھے ناموں سے خدا کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو خدا کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں، سورہ الاعراف آیت 180۔ یعنی انہی ناموں کے ذریعے خدا کامل صفات کا تصور قائم کرو، نہ کہ ان ناموں کے ذریعے جو دوسروں نے خود ساختہ طور پر بنا لیے ہیں۔ خدا کیا ہے؟ خدا ایک اعتبار سے ہمارے عجز کی تلافی ہے۔ انسان اپنی تخلیق کے لحاظ سے عاجز مطلق ہے اور خدا خالق و مالک ہونے کی بنا پر قادر مطلق، اس لیے یہ فطری ہے کہ انسان ہر موقع پر خدا کو پکارے۔ خدا کے اسماء حسنا اس کام میں انسان کے لیے مددگار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خدا کے یہ تمام نام دراصل انسان کی نسبت سے ہیں۔ انسان اپنی نفسیات کے اعتبار سے جن خدائی حوالوں کا محتاج ہے، وہ تمام خدائی حوالے ان ناموں کے اندر موجود ہیں۔ آدمی کے اندر جب بھی اپنے عجز، اپنی ابدیت اور اپنی حیثیت انسانی کے اعتبار سے کوئی جذبہ جاگتا ہے تو یہ خدائی نام اس کو فوراً ایک رہنما لفظ دے دیتے ہیں۔ ان رہنما الفاظ کے ذریعے سے وہ اسی طرح خدا رب العالمین سے مربوط ہو جاتا ہے جس طرح ٹیلی فون پر ایک نمبر ڈائل کر کے وہ اپنی مطلوب شخصیت سے فی الفور رب قائم کر لیتا ہے۔ چند مثالیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان پیدائشی طور پر ایک متلاشی حیوان، ٹروتھ سیکنگ اینیمل ہے۔ اس چھپی ہوئی فطرت کے زیر اثر آدمی کے اندر یہ جذبہ جاگتا ہے کہ کوئی برتر ہستی ہو جو اس کو ہدایت کی روشنی عطا فرمائے۔ اس وقت وہ پکار اٹھتا ہے کہ اے خدائے ہادی، تو مجھ کو اپنی رحمت خاص سے ہدایت عطا فرما۔ موجودہ دنیا میں انسان بار بار ایسی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ اس وقت اس کی فطرت میں چھپا ہوا جذبہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بالا تر ہستی کو پکارے۔ یہاں وہ اسماء حسنا میں اس بالا تر ہستی کا ایک متعلق خدائی نام پا لیتا ہے اور اس کے حوالے سے وہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ اے خدا، تو ہی میرا ناصر ہے، تو ہر اعتبار سے میری مدد فرما۔ انسان مجرد طور پر نہیں سوچ سکتا. اپنی ذہنی ساخت کے اعتبار سے انسان کو ہمیشہ الفاظ درکار ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ کسی تصور کو اپنے ذہن میں لا سکے. خدا کے اسماء حسنہ کی نوعیت یہی ہے. یہ اسماء حسنہ یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ مطلق طور پر خدا کے نام کیا کیا ہیں، وہ صرف ان اسماء کو بتاتے ہیں جو انسان کے نسبت سے ہم کو درکار ہیں. گویا کہ یہ اسماء حسنہ ضرورت انسانی کے اعتبار سے بتائے گئے ہیں، نہ کہ خود ذات خداوندی کی حقیقت اعلی کے اعتبار سے. اسماء حسنہ سے مراد صفات حسنہ ہیں، مگر اسماء حسنہ خود خدا کی متعلق نسبت سے خدا کا تعارف ہے، وہ نہیں ہے، وہ انسان کی نسبت سے خدا کا تعارف ہے. اسماء حسنہ دراصل ذکر اور دعا کے لیے انسان کو پوائنٹ آف ریفرنس دیتے ہیں. مثلاً ایک شخص کو رزق درکار ہے تو وہ خدا سے کہہ سکے کہ اے رزاق تو مجھے رزق دے دے. ایک شخص اپنے کو عاجز محسوس کرتا ہے تو وہ کہہ سکے کہ اے قادر حقیقی تو میرے عجز کی تلافی فرما. پر اسرار نہیں. اسماء حسنہ کے بارے میں عام تصور یہ ہے کہ وہ حروف مقطعات کی مانند کچھ پر اسرار الفاظ ہیں. ان الفاظ کے اندر کوئی معجزاتی تاثیر چھپی ہوئی ہے، جیسے کہ جادوگروں کے منتر میں ہوتی ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم ان کو یاد کر کے ان کا ورد کرتے رہیں، اور پھر پر اسرار طور پر ہمیں ان کے انوکھے فوائد ملتے رہیں گے. اکثر لوگوں کے دماغ میں اسی قسم کا تصور بسا ہوا ہے، مگر اسماء حسنہ کے بارے میں اس قسم کا تصور سرتاسر بے بنیاد ہے. اسماء حسنہ کسی بھی درجے میں پر اسرار الفاظ نہیں، وہ پورے معنوں میں ایک معلوم اور بامانے حقیقت کی نمائندگی کرتے ہیں. اسماء حسنہ کا معاملہ بلا شبہ انسان کے لیے ایک عظیم رحمت کا معاملہ ہے، مگر یہ رحمت کوئی پراسرار رحمت نہیں، بلکہ وہ ایک ایسی رحمت ہے جو پوری طرح ہمارے معلوم دائرے کی چیز ہے، اور علمی طور پر اس کی تشریح کی جا سکتی ہے. اسماء حسنہ دراصل خدا کی رحمتوں کے معلوم دروازے ہیں. قرآن میں ان دروازوں کو اس لیے کھولا گیا ہے کہ آدمی ان کی دریافت کرے اور ان کے راستے سے گزر کر وہ خدا کی رحمتوں کی دنیا میں پہنچ جائے. اسماء حسنہ گویا کہ رحمت خداوندی کے ابواب حسنہ ہیں. اسماء حسنہ ہم کو خدا سے مربوط کرنے کا ذریعہ ہیں. اسماء حسنہ خود اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی وہ کلید معرفت ہے جو ہمارے دل و دماغ کو بیدار کرتی ہے اور ہم کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے. اسماء حسنہ اور انسان. اگر ایک ایسی کتاب لکھی جائے جس میں کمیونیکیشن کی تاریخ بتائی گئی ہو، اس کتاب میں نامہ بر کبوتر، ٹیلی گراف، ٹیلی فون اور موبائل جیسے نام ہو، اس کتاب کو ایک شخص خود پڑھے، خواہ وہ کتاب کی زبان سے بخوبی واقف ہو، لیکن اگر نامہ بر کبوتر، ٹیلی گراف، ٹیلی فون اور موبائل جیسی چیزوں کو اس نے دیکھا نہ ہو تو وہ ان چیزوں کی حقیقت کے بارے میں کچھ نہ جان سکے گا. اس قسم کی کوئی کتاب ایک واقف کار انسان کے لیے ایک معلوماتی کتاب ہے، لیکن ایک نا واقف انسان کے لیے وہ صرف ایک معمہ بن کر رہ جائے گی. ایسا ہی کچھ معاملہ اسماء حسنہ کا ہے. خدا کے اسماء حسنہ قرآن اور حدیث میں نام بنام بتا دیے گئے ہیں، لیکن ان ناموں کو قرآن اور حدیث میں پڑھ لینا کافی نہیں. قرآن اور حدیث میں بیان ہونے کے باوجود یہ تمام نام کسی انسان کے لیے ایک نامعلوم چیز کی دریافت کی حیثیت رکھتے ہیں. کوئی آدمی ان ناموں کی حقیقت کو صرف اس وقت جان سکتا ہے جبکہ اس سے پہلے وہ ذاتی دریافت کی سطح پر ان کا علم حاصل کر چکا ہو. ذاتی دریافت کے بغیر یہ نام کسی آدمی کے لیے صرف رسمی نام ہوں گے، نہ کہ معرفت خداوندی کا خزانہ. اسمِ اعظم اسماء حسنہ کی ذیل میں ایک بحث یہ ہے کہ کیا خدا کا کوئی اسمِ اعظم ہے اور اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اسمِ اعظم کے متعلق مختلف روایتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں۔ اس سلسلے میں مسند امام احمد ابن حنبل کی دو روایتیں یہاں نقل کی جاتی ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے ہی لیے حمد ہے، تو ہی الہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو بڑا احسان کرنے والا ہے، زمین اور آسمان کو کسی نمونے کے بغیر پیدا کرنے والا ہے، تو عزت اور کبریائی والا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اللہ کو اس کے اسم اعظم کے ساتھ پکارا، جس کے ساتھ اس کو پکارا جائے تو وہ ضرور پکار کا جواب دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 12205۔ عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، تو نے نہ کسی کو جنا اور نہ تجھ سے کسی نے جنا، اور تیرے برابر کوئی نہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا ہے، جس کے ساتھ اس سے مانگا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ ضرور اس کو قبول کرتا ہے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 22965۔ دونوں روایتوں میں اللہ کے ساتھ اس کے اور کئی صفاتی نام آئے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسم اعظم سے مراد کوئی ایک نام نہیں ہو سکتا۔ اگر اسم اعظم کوئی ایک نام ہوتا تو صحابی کی مذکورہ دعا میں صرف وہی ایک نام ہوتا، جبکہ اس دعا میں واضح طور پر خدا کے کئی نام ہیں۔ اس واضح اشارے کے باوجود اسم اعظم کو خدا کا کوئی ایک نام سمجھنا اور اسی ایک نام کی تلاش میں لگے رہنا بلا شبہ ایک غلطی ہوگی۔ اسم اعظم کسی لفظ اعظم کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ معنی اعظم کا نام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسم اعظم سے مراد خدا کا کوئی ایک نام نہیں ہے، بلکہ وہ خصوصی کیفیت کے ساتھ خدا کو پکارنے کا نام ہے۔ اسم اعظم سے مراد اسم اعظم نہیں ہے، بلکہ کیفیت اعظم ہے۔ مذکورہ دعا میں صحابی نے کسی رٹے ہوئے دعائیہ لفظ کو استعمال نہیں کیا، بلکہ جذبات کے وفور میں ان کی زبان سے کچھ خاص الفاظ نکل گئے۔ اسی کا نام اسم اعظم کے ساتھ خدا کو پکارنا ہے۔ اسم اعظم کا تعلق دراصل ربانی کیفیت سے ہے۔ کیفیت سے بھرے ہوئے الفاظ میں خدا کو پکارنے کا نام اسم اعظم ہے۔ ایک وضاحت، مذکورہ حدیث میں ایک صحابی کی دعا کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ دعا کے متعلق فرمایا کہ یہ دعا اسم اعظم کی دعا تھی۔ چونکہ یہ دعا صحابی نے عربی زبان میں کی تھی، اس لیے لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسم اعظم والی دعا وہی ہے جو عربی زبان میں کی گئی ہو۔ غیر عربی زبان کی دعا اسم اعظم کی دعا نہیں، مگر یہ سوچ درست نہیں۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے صحابی نے جو دعا کی وہ ان کی اپنی مادری زبان میں تھی، نہ کہ سادہ طور پر عربی زبان میں۔ دعا کو عربی زبان کے ساتھ مخصوص کرنا ایک غیر فطری نظریہ ہے۔ دعا دل کے جذبات کا نام ہے، نہ کہ کسی زبان کے الفاظ کا نام۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ہر پیغمبر اپنی قوم کی زبان میں بھیجا گیا، سورہ ابراہیم آیت 4۔ یہی معاملہ دعا کا بھی ہے۔ جس طرح دعوت مخاطب قوم کی زبان میں ہوتی ہے، اسی طرح دعا دعا کرنے والے کی اپنی مادری زبان میں ہوتی ہے۔ ایسا ماننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر دعا کو عربی زبان کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے یا عربی زبان کی دعا کو افضل دعا بتا دیا جائے تو یہ دعا کی اصل روح کو ختم کرنے کے ہم معنی ہوگا۔ دعا کسی قسم کی تکرار الفاظ کا نام نہیں، دعا تڑپتے ہوئے دل کی پکار کا نام ہے، اور ایسی دعا ہمیشہ آدمی کی اپنی مادری زبان ہی میں ظہور میں آتی ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا کسی ٹیکنیکل واقعے کا نام نہیں، دعا ایک داخلی طوفان کا خارجی اظہار ہے، جب ایک انسان خدا کو اس کی عظمت و کبریائی کے ساتھ دریافت کرتا ہے، جب ایسا ہوتا ہے کہ خدا کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کو خدا کی موجودگی کا اتنا شدید احساس ہوتا ہے کہ گویا وہ خدا کے پڑوس میں پہنچ گیا ہے، جب اس پر وہ طوفانی تجربہ گزرتا ہے جس کو حدیث میں ذکر اللہ خالیا ففزت عینہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 1423 کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی آدمی نے اپنی تنہائی میں خدا کو یاد کیا اور شدت تاثر سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اس نے دنیا امتحان کے بارے میں سوچا، اس نے موت اور روز حساب کا گہرا ادراک کیا، وہ ان ربانی کیفیات سے گزرا جبکہ انسان کو جہنم کے شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دوسری طرف اس کو جنت کے ابدی مناظر دکھائی دینے لگتے ہیں، جب اس پر یاد خداوندی کا وہ گہرا تجربہ گزرتا ہے جبکہ سب کچھ اس کی نظروں سے محو ہو جاتا ہے، خدا کے سوا ہر چیز اس کی نظر میں بے حقیقت بن جاتی ہے، ایسے طوفان خیز لمحات میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل و دماغ میں ایک بھونچال آ جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے خوف خدا کا سمندر امٹ پڑتا ہے، جب سوچنے کی صلاحیت بظاہر ختم ہو جاتی ہے وہ اور صرف محسوس کرنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے، اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے تابانہ طور پر اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی ربانی فطرت الفاظ کی صورت میں بہ پڑتی ہے، ایسے طوفانی لمحات میں آدمی کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اسی کا نام دعا ہے، یہی وہ دعا ہوتی ہے جو اسم اعظم کی زبان میں نکلتی ہے، اور ایسی دعا ہمیشہ اپنی پہلی زبان میں ہوتی ہے نہ کہ دوسری زبان میں۔ ایک واقعہ، میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی، انہوں نے کہا میں 10 سال سے ایک سوال کا جواب تلاش کر رہا ہوں لیکن اب تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا وہ کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسم اعظم کیا ہے، اس سلسلے میں میں نے بہت سی کتابیں پڑھی، بہت سے علماء اور بزرگوں سے ملاقاتیں کی، مگر اب تک کسی نے اس کا تشفی بخش جواب نہیں دیا۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، اگر ممکن ہو تو آپ مجھے اس کا جواب دے کر میری پریشانی کو دور فرمائیں۔ میں نے کہا آپ کی پریشانی ایک خود ساختہ پریشانی ہے، آپ نے یہ فرض کر لیا ہے کہ اس میں اعظم جادو کے منتر کی طرح کوئی منتر ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ منتر کا وہ لفظ آپ کو معلوم ہو جائے، مگر ایسا ہونا کبھی ممکن نہیں۔ میں نے کہا کہ اسم اعظم کسی لفظ کا نام نہیں ہے بلکہ کیفیت کا نام ہے، کیفیت اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہی اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنا ہے، یہ دراصل آپ کی اپنی قلبی کیفیت ہے جو کسی دعا کو اسم اعظم کی دعا بناتی ہے، کسی انسانی لفظ میں یہ طاقت نہیں کہ وہ خدا کا اسم اعظم بن جائے، وہ خدا کی لامحدود ہستی کا احاطہ کر لے۔ میں نے کہا کہ آپ ہی کی طرح کا ایک شخص تھا، اس کو ایک خزانے کی تلاش تھی، اس کو معلوم ہوا کہ یہ خزانہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک محل کے اندر رکھا ہوا ہے، اس محل کے گیٹ پر ایک تالا لگا ہوا ہے، یہ تالا کسی کنجی سے نہیں کھلتا بلکہ وہ ایک منتر سے کھلتا ہے۔ اب اس کو اس منتر کی تلاش ہوئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک جگہ پہنچا، یہاں اس کی ملاقات ایک سادھو سے ہوئی جو اس منتر کو جانتا تھا، उसने साधु से दरखास्त की कि वो उसको ये मंत्र बता दे। साधु ने उसको वो मंत्र बता दिया। साधु ने कहा कि वो मंत्र सिम सिम है, तुम फला पहाड़ की चोटी पर जाओ, वहां तुमको एक महल मिलेगा। इस महल के गेट पर एक ताला लटका होगा, तुम उसके सामने खड़े होकर कहना, खुल ए सिम सिम, खुल ए सिम सिम, फिर वो ताला खुल जाएगा। वो आदमी रवाना हुआ। लंबे सफर के बाद वो महल के गेट पर पहुंचा, मगर उस वक्त वो मंत्र भूल चुका था। वो गेट के सामने खड़ा होकर दूसरे अल्फाज बोलता रहा, मसलन खुल ए टम टम, खुल ए दम दम, खुल ए बम बम, मगर दरवाजा नहीं खुला। अब वो वहां से वापस होकर दोबारा साधु के पास गया। साधु ने कहा, तुम गलत मंत्र बोल रहे थे, इसलिए ताला नहीं खुला, दोबारा जाओ और सिम सिम कहो। आदमी ने मंत्र को खूब अच्छी तरह याद कर लिया और सफर करके दोबारा वहां पहुंचा। उसने महल के गेट के सामने खड़े होकर कहा, खुल ए सिम सिम, और फिर फौरन दरवाजा खुल गया। अक्सर लोग इसमें आजम को इसी किस्म का एक तिलसिमाती लफ्ज समझते हैं, मगर इस किस्म की सोच बिल्कुल गलत है। ये एक हकीकत है कि इसमें आजम डिक्शनरी के किसी लफ्ज का नाम नहीं, वो इंसान की अपनी दाखली कैफियत का नाम है। जब भी कोई सच्चा बंदा आला कल्बी कैफियत के साथ दुआ करता है तो उसको फरिश्तों की मदद हासिल हो जाती है। उस वक्त उसके अंदर से मखसूस किस्म के रब्बानी अल्फाज निकलने लगते हैं। इसी का नाम इसमें आजम के साथ दुआ करना है। इसी किस्म की दुआ खुदाई इल्हाम के तहत होती है, और जो दुआ खुदाई इल्हाम के तहत इंसान के दिल से निकले उसका मामला वही होता है जिसको एक फारसी शायर ने इन अल्फाज में नज्म किया है, इजाबत अज़दरे हक बहरे इस्तकबाले मियायत। मकबूल दुआ। हकीकी दुआ आदमी की पूरी हस्ती से निकलती है, ना कि महज जबानी अल्फाज से। ये एक हकीकत है कि खुदा से मांगने वाला कभी महरूम नहीं होता, मगर मांगना सिर्फ कुछ लफ्जों को दोहराने का नाम नहीं। मांगना वही मांगना है जिसमें आदमी की पूरी हस्ती शामिल हो गई हो। एक शख्स जबान से कह रहा हो, खुदाया मुझे अपना बना ले, मगर अमलन वो अपनी जात का बना रहे, तो ये इस बात का सबूत है कि उसने मांगा ही नहीं। उसको जो चीज मिली हुई है वही दरअसल उसने खुदा से मांगी थी, ख्वाह जबान से उसने जो लफ्ज भी अदा किए हो। एक बच्चा अपनी माँ से रोटी मांगे तो ये मुमकिन नहीं कि माँ उसके हाथ में अंगारा रख दे। खुदा अपने बंदों पर तमाम मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है। ये मुमकिन नहीं कि आप खुदा से खशियत मांगे और वो आपको कसावत दे दे, आप खुदा की याद मांगे और वो आपको खुदा फरामोशी में मुब्तिला कर दे, आप आखरत की तड़प मांगे और खुदा आपको दुनिया की मोहब्बत में डाल दे, आप कैफियत से भरी हुई दीनदारी मांगे और खुदा आपको बेरूह दीनदारी में पड़ा रहने दे, आप हक परस्ती मांगे और खुदा आपको गुमराही के अंधेरों में भटकता छोड़ दे। आपकी जिंदगी में अगर आपकी मतलूब चीज का ना होना इस बात का सबूत है कि आपने अभी तक उसको मांगा ही नहीं। अगर आपको दूध खरीदना हो और आप छलनी लेकर बाजार जाएं, तो पैसे खर्च करने के बाद भी आप खाली हाथ वापस आएंगे। इसी तरह अगर आप जबान से दुआ के कलमात दोहरा रहे हो, मगर आपकी असल हस्ती किसी दूसरी चीज की तरफ मुतवज्जह हो, तो ये कहना सही होगा कि ना आपने मांगा था और ना आपको मिला। जो मांगे वो कभी पाए बगैर नहीं रहता। ये मालिक कायनात की गैरत के खिलाफ है कि वो किसी बंदे को इस हाल में रहने दे कि कयामत में जब खुदा से उसका सामना हो तो अपने रब को हसरत की नजर से देखे। वो कहे कि खुदाया मैंने तुझसे एक चीज मांगी थी, मगर तूने मुझे वो चीज ना दी। बा खुदा ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। कायनात का मालिक तो हर सुबह शाम اپنے تمام خزانوں کے ساتھ آپ کے قریب آ کر آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں، مگر جنہیں لینا ہے وہ اس سے غافل بنے ہوئے ہوں، تو اس میں دینے والے کا کیا قصور؟ دعا کی طاقت۔ حدیث میں آیا ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، الترمذی حدیث نمبر 2139، یعنی قضاء اور قدر کے فیصلے کو صرف دعا بدل سکتی ہے۔ خدا نے اس دنیا کا نظام اسباب و علل کی بنیاد پر قائم کیا ہے اور پھر انسان کو مکمل آزادی دے دی ہے، اب انسان اپنی آزادی کے مطابق عمل کرتا ہے اور خدا کے قائم کردہ نظام اسباب و علل سے مطابقت یا مخالفت کی بنیاد پر اس کا اچھا یا برا نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام بالکل حتمی ہے، کوئی آدمی خواہ مخلص ہو یا غیر مخلص، اس کو بہرحال اس نظام کو بھگتنا ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے اس نظام کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاملے میں صرف ایک استثناء ہے اور وہ دعا کا ہے۔ کوئی آدمی جب سچی دعا کرتا ہے اور اس وقت اگر خدا اس کی دعا قبول کر لیتا ہے تو وہ اسباب کے نظام میں مداخلت کر کے اس کا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ یہی مطلب ہے اس بات کا کہ دعا قضا اور قدر کو بدل دیتی ہے، لیکن دعا کا الفاظ کی تکرار کا نام نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآنی دعائیں یا معصور دعائیں بھی اگر صرف رٹے ہوئے الفاظ کی تکرار ہو تو وہ بھی مؤثر نہیں ہو سکتی۔ نظام قضا کو بدلنے کے لیے وہ دعا درکار ہے جو دل کو پھاڑ کر کی جاتی ہے، جو دل کی پھٹن کی آواز ہوتی ہے، جس میں آدمی کا پورا وجود شامل ہو جاتا ہے، جو انسانی شخصیت میں ایک بھونچال کے بعد ظہور میں آتی ہے۔ اس قسم کی دعا کی قبولیت کی ایک اور شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والے کا ذہنی تزکیہ اتنا زیادہ ہو چکا ہو کہ اس کی سوچ خدا کی سوچ بن جائے۔ ایسا آدمی وہی دعا کرے گا جو خدا کے نزدیک قابل قبول ہوتی ہے، اس کی زبان سے ایسی دعا نکلے گی جو خدا کی سنت کے مطابق قابل قبول ہی نہیں۔